حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور یوم خواتین کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایرانی خواتین کے مختلف طبقوں سے ملاقات کی۔ آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔
پیغام ہے نیک وہ عورت ہے جس کو نیکیوں سے کام ہے، سر سے لے کر پیر تک مذہب کا زیور چاہیے، ہاتھ میں بھی دامن ساقی کوثر چاہیے۔ یہ وہ دامن ہے کہ جس دامن پہ دل قربان ہو، دل میں ہو عشق نبی اور ہاتھ میں قرآن ہو، لاج آنکھوں میں وفا کا ہار ہونا چاہیے، جس میں ہو ایمان وہ سنگار ہونا چاہیے۔ پنجتن سے مرتضیٰ سے آتما سے پیار ہو، جنتی عورت وہی ہے جو بدی سے دور ہو، اس کے چہرے پہ صداقت کا ہمیشہ نور ہو۔ نور یہ وہ نور ہے اہل شریعت کی دلیل، آج بھی ہم کو سبق دیتا ہے قرآن جلیل۔ شرع کی چادر ہو تن پہ بد عبادت ہے یہی، ہاتھ میں مہندی رچی ہو فاطمہ کے نام کی، رابعہ بصری کا یہ اعلان ہے فرمان ہے، فاطمہ زہرا کے جو ہر قول پہ قربان ہے، فاطمہ زہرا کے جو ہر قول پہ قربان ہے۔
عزیز سامعین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور یوم خواتین کی تقریب کے موقع پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایرانی خواتین کے مختلف طبقوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے آغاز میں رہبر انقلاب اسلامی نے تمام خواتین کو اس بابرکت دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا موقع معاشرے میں خواتین کے اعلیٰ مقام، بالخصوص اسلامی فکر میں خواتین کے اہم کردار پر ایک تازہ نظر ڈالنے کا بہترین موقع ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان ایام کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کی معرفت اور معاشرے کی نوجوان نسلوں سے ان کا تعارف کروانے کا ایک غیر معمولی موقع بھی قرار دیا اور فرمایا، یہ عظیم المرتبہ خاتون تخلیق کے عجائبات میں سے ایک ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں مسلم خواتین کے لیے ایک اعلیٰ و ارفع رول ماڈل ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عظیم شخصیت، یہ نوجوان خاتون عالم خلقت کے محیر العقول حقائق میں سے ایک ہیں۔ اگر انسان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تمام وجودی پہلوؤں کو نظر میں رکھے اور دیکھے تو اسے یقین آ جائے گا کہ یہ آفرینش کی ایک حیرت انگیز حقیقت ہے۔ وہ اس طرح کی ہستی ہیں، ایک نوجوان لڑکی جو اپنی نوجوانی میں ہی ایک روایت کے مطابق وہ 18 سال کی عمر میں شہید ہوئی ہیں۔ بہرحال اس عظیم شخصیت کے بارے میں پیغمبر اسلام یا دوسروں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک 18 سال کی لڑکی سے متعلق ہے۔ مانوی لحاظ سے اور ملکوتی اور جبروتی تشخص کے مرتبے کے لحاظ سے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا غضب خدا کے غضب کا سبب بن جائے، اس کی خوشی خدا کی خوشی کا باعث بن جائے۔ اس روایت کو شیعوں نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ شیعہ کتابوں کی روایت میں اس طرح آیا ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، یہ ہماری کتابوں کی عبارت ہے۔ اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی یہی روایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے خود پیغمبر اکرم کے خطاب کی صورت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، یا فاطمہ تو ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے فاطمہ تمہاری خوشی سے خدا خوش ہوتا ہے اور تمہارے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بلند مرتبہ انسان جہاں خدا غضبناک ہوتا ہے وہ بھی غضبناک ہوتا ہے، نہیں، اس کے برخلاف ہے۔ جب بھی وہ غضبناک ہوتا ہے اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ آپ شہزادی کائنات کی عظمت کو دیکھیے۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
یا فاطمہ،
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ، کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔
رہبر انقلاب اسلامی کے بقول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عالم وجود کی حیرت انگیز حقیقت اور خواتین کی برترین آئیڈیل ہیں۔ آپ سختیوں میں پیغمبر کی غمگسار، جہاد میں امیر المومنین اسلام کی ہمراہ، عبادت میں فرشتوں کی آنکھیں چکا چوند کر دینے والی اور سیاست میں فصیح و بلیغ اور آتشی خطبے دینے والی تھی۔ آپ کے خطبوں میں چاہے وہ جو انہوں نے مسجد میں دیے مہاجرین و انصار کے سامنے اور چاہے وہ جو آپ نے مدینے کی خواتین کے درمیان دیے، سیاست بھی ہے، معرفت بھی ہے، شکوہ بھی ہے، منقبت بھی ہے، ہر چیز ہے، ایک غیر معمولی چیز ہے، اور وہ بھی بہترین اور اعلیٰ الفاظ میں۔ نہج البلاغہ کے خطبوں کی طرح وہ امام حسن علیہ السلام کی پرورش کرنے والی ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام کی پرورش کرنے والی ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت کرنے والی ہیں۔ دیکھیے، جب یہ خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہیں تو واقعی انسان کے سامنے دنیا کی ایک حیرت انگیز حقیقت آ جاتی ہے۔ آپ کا بچپن آئیڈیل ہے، آپ کی نوجوانی آئیڈیل ہے، آپ کی شادی آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی کی سیرت آئیڈیل ہے، یہ سب برترین نمونہائے عمل ہیں جو مسلمان خاتون کی بالاترین حد کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ عروج ہے، اسلام مسلمان خواتین کو، تمام خواتین کو اس اوج کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سمت میں بڑھ تو سکتے ہی ہیں۔ ساتھ ہی یہ مسلمان عورت کے آئیڈیل کے بارے میں سب سے خوبصورت، سب سے مناسب اور سب سے نمایاں بات ہے، جسے یہاں موجود بعض خواتین نے تیسرے آئیڈیل کا نام دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک آئیڈیل ہے، تو یہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس خطاب میں فرمایا کہ جہاں تک عورت کے مسئلے کی بات ہے تو آج دنیا میں خواتین کا مسئلہ مختلف پہلوؤں سے درپیش ہے۔ دنیا کے ہر گوشے و کنار میں ہر گروہ اپنے خاص محرک اور ایک خاص مقصد کے تحت عورت کے مسئلے کے بارے میں بولتا اور بات کرتا ہے۔ دنیا کے سرمایہ دار اور دنیا کے سیاستداں، وہ سیاستداں بھی انہی سرمایہ داروں کے کاسا لیسی کرتے ہیں، طرز زندگی کے تمام مسائل کی طرح عورت کے اس مسئلے میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ دنیا کے سیاستداں اور سرمایہ دار جو دنیا میں سامراج کی جڑ رہے ہیں، انسان کی طرز زندگی سے متعلق تمام مسائل میں مداخلت کرتے ہیں۔ ان کے پاس میڈیا بھی ہے، ان کے پاس دنیا کے سب سے بااثر ذرائع ابلاغ ہیں، اور وہ میڈیا کی زبان بھی جانتے ہیں۔ ان کا محرک عورت کے مسئلے میں دنیا کے سرمایہ داروں اور سامراجیوں کی مداخلت کا محرک کوئی فکری اور فلسفیانہ نظریہ نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں عورت کے سلسلے میں کوئی فلسفیانہ نظریہ ہے اور وہ اس کی ترویج کرنا چاہتے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک انسانی احساس اور جذبہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ بعض مسائل میں دنیا میں عورت کمزور واقع ہوئی ہے اور وہ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہوں، ان کے انسانی جذبات جوش میں آ گئے ہوں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک سماجی اور انسانی فریضے کی ادائیگی بھی نہیں ہے، یہ سب سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کی مداخلت کے محرک نہیں ہیں۔ تو پھر محرک کیا ہے؟ محرک سیاسی و سامراجی مداخلت ہے، وہ اس مسئلے میں شامل ہوتے ہیں تاکہ ان کی مزید مداخلت، مزید اثر و رسوخ اور ان کے نفوذ کے دائرے کی مزید توسیع کی تمہید رہے، بہانہ رہے۔ وہ اس مجرمانہ محرک کو، شرنگیز محرک کو، بظاہر ایک فلسفیانہ لبادے میں، بظاہر ایک فکری آڑ میں اور بظاہر ایک انسان دوستانہ جذبے کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ یہ مغرب والوں کا جھوٹ ہے، یہ مغربی سرمایہ داروں کا جھوٹ ہے جو آج دنیا پر مسلط ہے۔ یہ جھوٹ مختلف معاملوں میں دیکھا گیا ہے۔ اسی جھوٹ کو، اسی دروغ گوئی کو، اسی ریاکاری کو ہم نے مختلف مسائل میں مغرب کے سیاستدانوں اور ماہرین اقتصاد کی کارکردگی میں دیکھا ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ قریب ایک صدی پہلے مثال کے طور پر انہوں نے عورت کی آزادی اور عورت کی مالی خود مختاری کی بات اٹھائی کہ عورت مالی اعتبار سے خود مختار ہونی چاہیے یا اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس کا ظاہر تو اچھا تھا، لیکن اس کا باطن کیا تھا؟ اس کا باطن یہ تھا کہ ان کے کارخانوں کو مزدور کی ضرورت تھی، مرد مزدور کافی نہیں تھے، وہ عورتوں کو مزدوری کے لیے لانا چاہتے تھے اور وہ بھی مردوں سے کم اجرت پر۔ یہ اس کا باطن تھا۔ یہ چیز زیادہ تر یورپ میں اور مغرب میں انجام پائی، یہ صرف امریکہ سے مختص نہیں تھی۔ اس حقیقت کو انہوں نے ایک انسان دوستانہ ظاہر کی آڑ میں چھپایا اس نام سے کہ عورت کی مالی خود مختاری ہونی چاہیے، اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے، وہ گھر سے باہر نکل سکے، کام کر سکے۔ انسانیت نے وہاں بھی جھوٹ کو دیکھا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول اس کی ایک دوسری مثال، البتہ اس کا عورت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، امریکہ میں غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سن 1860 کے آس پاس امریکیوں نے ابراہم لنکن کے توسط سے، جو اس وقت امریکہ کے صدر اور ریپبلکن پارٹی کے رہنما تھے، غلاموں کی آزادی کا نعرہ لگایا۔ معاملے کا ظاہری رخ یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد ہونا چاہیے، وہ اس معاملے میں مدد بھی کرتے تھے اور غلاموں کو اسمگلنگ کر کے جنوبی امریکہ سے شمالی امریکہ کی طرف لے جاتے تھے، کیونکہ شمال اور جنوب کے درمیان جنگ تھی، لیکن معاملے کا حقیقی رخ یہ نہیں تھا۔ معاملے کی باطنی حقیقت یہ تھی کہ جنوب والے زراعت کے کام میں تسلط رکھتے تھے، وہاں زرعی زمینیں تھیں اور ان زمینوں میں غلام مفت میں کام کرتے تھے۔ وہ غلام تھے، بس زندہ رہنے کی تنخواہ ملتی تھی۔ شمال والوں نے حال ہی میں صنعت تک رسائی حاصل کی تھی اور انہیں مزدوروں کی ضرورت تھی، ان کے پاس اپنی ضرورت بھر کے مزدور نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان غلاموں کو مزدور کی حیثیت سے اپنے کارخانوں میں استعمال کریں۔ اس کا راستہ یہ تھا کہ ان سے کہیں تم آزاد ہو، یہاں آؤ اور کارخانوں میں کام کرو۔ در حقیقت ان لوگوں نے انہیں کھیتوں کے غلام سے کارخانوں کے غلام میں بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی، یہ مغرب والوں کا جھوٹ ہے۔
زندہ ہو۔
رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہے. عورت کے سلسلے میں اس وقت دنیا میں جو ہنگامہ بپا ہے، فیمنزم یا تانیسیت کا مسئلہ، عورت کے حقوق کا مسئلہ، خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کا مسئلہ، یہ سب ظاہری پہلو ہیں. ان کے پیچھے بہت سی پالیسیاں ہیں، خطرناک محرکات ہیں. یہ محرکات کیا ہیں؟ بعض کے بارے میں تو آج ہم جانتے ہیں، بعض کے بارے میں آگے چل کر جانیں گے، یہ بعد میں منکشف ہوں گے. لیکن بہرحال یہ انسانی محرکات نہیں ہیں، یہ جھوٹ اور عدم صداقت آج بھی موجود ہے. محرکات صرف سیاسی ہیں، صرف سامراجی ہیں، نفوذ کا ذریعہ ہیں. ہم دنیا میں اس طرح کی ایک اور صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ عورت کے اہم مسئلے میں بات کرتے ہیں، لیکن ان میں اس سلسلے میں صداقت نہیں ہے. ہم مسلمان کی حیثیت سے عورت کے مسئلے کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے اور منطق پیش کرنا چاہتے ہیں. اپنے درمیان اس منطق کو رائج کرنا، اس منطق کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آج یہ کام انجام پانا چاہیے. البتہ انقلاب کے آغاز سے ہی اسے انجام پانا چاہیے تھا اور بڑی حد تک کام ہوا بھی، لیکن کام پورا ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. میں اس سلسلے میں کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. زوجیت عورت کے سلسلے میں اسلام کے منشور اور نظریے کا پہلا موضوع ہے. اگر ہم اسلام کے نظریے کے مطابق عورت کے سلسلے میں ایک منشور تیار کرنا چاہیں جس میں مختلف شقے ہوں، تو میرے خیال میں اس منشور میں جو سب سے پہلا موضوع آنا چاہیے وہ زوجیت کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زن و مرد ایک دوسرے کا جوڑا ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں. عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے خلق ہوئے ہیں. یہ بات قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. یہ خطاب جعل لکم تمہارے لیے قرار دیا مردوں سے نہیں ہے، انسان سے خطاب ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. اے افراد بشر، خدا نے خود تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، قرار دیا ہے. زوج صرف مرد کو نہیں کہا جاتا، یہ لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور عورت کے لیے بھی. میں نے اس کے لیے آیت بھی نوٹ کی ہے جس آیت میں زوج عورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ آیت یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ. یہاں پر لفظ زوج بیوی اور عورت کے معنی میں ہے. ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہاں پر لفظ زوج مرد کے لیے استعمال ہوا ہے، بنابراین ہم نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے. البتہ یہ انسان سے بھی مختص نہیں ہے، یہ بات میں نے بحث کے ذیل میں کہہ دی ہے، اور جو اس طرح کے کاموں کے اہل ہیں وہ اس پر کام کریں. سامعین، رہبر انقلاب اسلامی کے بقول زوجیت اسلام کی نظر میں تاریخ کے جاری رہنے کا سبب ہے. اسلام میں اسلام کے نظریے کی بنا پر آفرینش، تاریخ انسانیت اور تاریخ عالم کی بنیاد ہم آہنگی، ہمراہی، ازدواج اور رشتے پر مبنی ہے. اس چیز کے بالکل برخلاف جو ہیگل اور مارکس وغیرہ کے جدلیات میں ہے، جس کے مطابق دنیا کی بنیاد تضاد پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اس کی ضد بھی وجود میں آ جاتی ہے. اس تضاد سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے اور پھر اس کی بھی ضد وجود میں آتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کوئی چیز وجود میں آتی ہے، پھر کوئی چیز اس کی ہمراہی اور اتحاد کے لیے وجود میں آتی ہے، اور ان دونوں کی ہمراہی سے، ان دونوں کے اتحاد سے، ان دونوں کی زوجیت سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے اور تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سلسلے میں اس کے اہل افراد سوچیں، کام کریں، ایک سرا پکڑیں اور آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ گھرانہ الہی سنت اور ایرانی قوم کی ثقافت طاقت کی ایک نشانی ہے. تو انسان کے سلسلے میں خداوند عالم نے عورت اور مرد کو جوڑا بنایا، یعنی ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے زوجیت کے معنی. زوجیت کا لازمہ یہ ہے کہ ایک اکائی تشکیل پائے، ورنہ جوڑا نہیں ہے. اگر دو اکائیاں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، ایک دوسرے سے متحد اور منسلک ہو گئیں، تو ایک تیسری اکائی وجود میں آتی ہے جو گھرانہ ہے. مطلب یہ ہے کہ گھرانے کے سلسلے میں اسلام کی فکری بنیاد اس طرح کی ہے، گھرانہ ایک الہی سنت ہے، آفرینش کی ایک سنت ہے. یہ کہ ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں یا احوال پرسی سے بڑھ کر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جائیں، تو یہ زوجیت نہیں ہے. زوجیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیسری اکائی کی تشکیل، گھرانے کی تشکیل زوجیت کا مطلب یہ ہے. البتہ گھرانے پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے، اور الحمد للہ ایران میں بھی روایتی ایرانی گھرانہ ایرانی قوم کی ثقافتی طاقت و گہرائی ایک اہم علامت ہے. بنابر اسلامی منشور کی پہلی شق گھرانے کی تشکیل، زوجیت کے مسئلے اور زن و مرد کے ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کے مسئلے سے عبارت ہے. رہبر انقلاب اسلامی کے بقول حیات طیبہ تک پہنچنے میں زن و مرد کے درمیان کوئی فرق نہ ہونا اسلام کے منشور کا دوسرا موضوع ہے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ ایک جوڑا، یہ دو فرد، یہ زن و مرد حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے جو انسان کی خلقت کا ہدف ہے، ایک دوسرے سے کوئی فرق نہیں رکھتے. ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے برتر نہیں ہے. البتہ انسان ایک طرح کے نہیں ہیں. خواتین کے درمیان، مردوں کے درمیان بعض لوگوں میں زیادہ توانائیاں ہوتی ہیں، بعض توانائی کے لحاظ سے کمتر ہوتے ہیں، لیکن عورت اور مرد کے درمیان عورت کی حیثیت سے اور مرد کی حیثیت سے حیات طیبہ تک پہنچنے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات بھی قرآن کریم میں موجود ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. عورت اور مرد اگر نیک عمل کرے اور ایمان رکھتے ہوں تو وہ یکساں ہیں. یہ سورہ نحل میں آیا ہے، یا سورہ احزاب کی سایت کریمہ میں، جسے میں کئی بار خواتین کے مجمع میں پڑھ چکا ہوں. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. عورت اور مرد کے درمیان 10 خصوصیات ہیں، خدا کی سمت، حیات طیبہ کی سمت، معنوی سفر میں، عالم ملکوت میں اور توحید کے اعلیٰ معنوی و روحانی عالم میں انسانی عروج کی سمت آگے بڑھنے میں زن و مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے جو اس منشور میں شامل کیا جانا چاہیے. سامعین، رہبر انقلاب اسلامی کے مطابق مختلف میدانوں میں پہنچنے کے لیے ضروری فکری اور روحانی توانائیاں منشور کا تیسرا موضوع ہے. اگلا موضوع یہ ہے کہ اگرچہ جسمانی لحاظ سے عورت اور مرد کا ظاہر مختلف ہے، اس کا قد زیادہ بلند ہے، آواز زیادہ موٹی ہے، لیکن فکری اور روحانی توانائیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے دونوں ہی جنسوں میں بے انتہا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی علم میں مرد اور عورت مقابلہ آرائی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد عورتوں سے زیادہ عالم ہو، نہیں. عظیم بڑے مرتبے والی علمی لحاظ سے نمایاں مقام کی حامل خواتین تاریخ میں رہی ہیں، البتہ آج سینکڑوں گنا زیادہ ہیں. یونیورسٹیوں میں بھی اور اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز میں بھی علم کے لحاظ سے، فن و ہنر کے لحاظ سے، فکری و عملی جدت ترازی کے لحاظ سے، سماجی، فکری اور سیاسی اثر ڈالنے کے لحاظ سے، معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے، یہ صلاحیتیں دونوں جنسوں میں، عورت میں اور مرد میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا عورت ان میدانوں میں اتر سکتی ہے اور بعض مواقع پر اسے اترنا ہی چاہیے۔ بعض جگہوں پر ضروری اور واجب ہے کہ عورت ان میدانوں میں آئے، سیاست میں، معیشت میں، بین الاقوامی مسائل میں، علمی مسائل میں، ثقافتی اور ہنری مسائل میں، ہر جگہ۔ تو یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو خواتین سے متعلق اسلامی منشور میں یقینی طور پر پایا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آخر میں فرمایا کہ کچھ جملے خطے کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ خطے میں اس حرکت کی وجہ سے جو شام میں ہوئی، اور ان جرائم کی وجہ سے جو صہیونی حکومت کر رہی ہے، اور ان جرائم کی وجہ سے جو امریکہ کر رہا ہے، اور بعض دوسروں نے جو مدد کی ہے، اس کی وجہ سے یہ سوچ لیا کہ مزاحمت کا کام تمام ہو گیا ہے، یہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ سید حسن نصراللہ کی روح زندہ ہے، یحییٰ سنوار کی روح زندہ ہے، شہادت نے انہیں میدان وجود سے باہر نہیں نکالا ہے، ان کا جسم گیا ہے، ان کی روح باقی ہے، ان کی سوچ باقی ہے، ان کی راہ جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ غزہ پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ لبنان مزاحمت کر رہا ہے، البتہ صہیونی حکومت بظام خود اپنے آپ کو شام کے راستے سے حزب اللہ کی فورسز کو گھیرنے اور انہیں جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تیاری کر رہی ہے، لیکن جو جڑ سے اکھڑے گا وہ اسرائیل ہے۔ ہم فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حزب اللہ کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں، ہم ان کی ہر ممکن مدد کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ وہ دن دیکھیں گے جب ان کا خبیث دشمن ان کے پیر تلے روندا جا رہا ہوگا۔ سامعین، یاد رہے کہ اس ملاقات کے آغاز میں خواتین اور لڑکیوں کے مختلف میدانوں میں سرگرم 6 خاتون کارکنوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی طرح حزب اللہ لبنان کے رکن 2 شہیدوں کی والدہ محترمہ عائدہ سرور نے مزاحمتی محاذ کی خواتین کی نمائندگی میں مزاحمت کے جاری رہنے اور فتح یاب ہونے کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی۔ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔
गागी की चादर पुरानी क्यों नहीं हो सकती। शुरू से पेश कर रहा हूं कि आज जब आदम हव्वा को पैदा रब्बे आलम ने तो चाहा अक्त अपना हजरते हव्वा से आदम ने बहुकमी की बुरिया हव्वा को हूरों ने सजाया था बड़ी खूबी से जन्नत में उन्हें दुल्हन बनाया था। जरूरत पेश आई उस घड़ी हव्वा को चादर की तो ये चादर बनी मर्जी से फिर खल्लाके अकबर की बनाया नूर के धागों से इसको दस्ते कुदरत ने संवारा हुक्म रब से फिर इसे पूरा ने जन्नत ने रंगा फिर रंगे असमत में फरिश्तों की जमात ने छपाई की बनाए हाशिए खुद दस्ते कुदरत ने बनाई बेल सब्रो जब्त की इसके किनारों पर मुजयन इसको फरमाया गया रब के इशारों पर रजाए किबरिया की मस्त खुशबू में बसाया था मोहब्बत की कशिश के नूर का गोटा लगाया था कि इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी
इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी
इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफशानी
फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफशानी फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफशानी
ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती।
समय रेडियो तेहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। अब पेश खिदमत है खबरों का तीसरा और आखिरी बुलेटिन। بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری مزید فلسطینی شہید اور زخمی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ چین باہمی تعلقات کی توسیع پر دونوں ملکوں کی تاکید۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات ادا وزیر اعظم مودی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ روس نے امریکہ اور مغرب پر الزام لگایا ہے کہ وہ مغربی ایشیا اور خاص طور سے شام میں مزید عدم استحکام اور بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر جھڑپوں میں متضاد دعوے۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ میں جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہفتے کے روز بھی 11 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے مرکزی علاقے میں واقع المغازی پناہ گزین کیمپ میں انعامی خاندان کے گھر پر بمباری کے نتیجے میں اس گھرانے کے 9 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ پٹی کے ڈبالیہ میں سراری روڈ پر بمباری میں بھی 2 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر قاصف صہیونی فوج کے جاری جرائم اور شدید بمباری کا سلسلہ، جس میں ہر روز دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر قحط و تباہی ہو رہی ہے، ہفتے کو 449ویں روز بھی جاری ہے۔ ہفتے کو 449ویں روز بھی جاری رہا۔ شمالی غزہ پٹی میں واقع کمال ادوان اسپتال پر صہیونی فوج کے حملے میں میڈیکل عملے کے کئی افراد آگ میں جل کر شہید ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ پٹی میں کمال ادوان اسپتال پر یلغار کے بعد اسپتال کے عملے اور مریضوں کو اسپتال خالی کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد اسپتال کی عمارت کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں بعض افراد زندہ جل کر شہید ہو گئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کمال ادوان اسپتال پر حملے اور اسے نظر آتش کرنے کو جدید ترین جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور اس کی سخت مذمت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ان جرائم کا مقصد غزہ کے نظام صحت کو پوری طرح تباہ و برباد کرنا اور زخمی مردوں، عورتوں، بچوں اور بیماروں کو کم ترین وسائل تک بھی دسترس سے محروم کرنا ہے۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میڈیکل اور صحت کے شعبے کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت، بالخصوص اسپتالوں کو نشانہ بنانا، ان کا محاصرہ کرنا اور ان پر یلغار کرنا اور میڈیکل عملے، زخمیوں اور مریضوں کو گرفتار کرنا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تحریک حماس نے بھی جمعے کو اپنے بیان میں کمال ادوان اسپتال کو نظر آتش کرنے کو جنگی جرم قرار دیا تھا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض حکومت غزہ پٹی سے مکمل جنگ بندی اور انخلا کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ حمدان نے بتایا کہ ہم نے مکمل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سمیت ایک جامع منصوبہ پیش کیا تھا، لیکن صہیونی حکومت نے اسے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت معاہدے کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے اور نیتن یاہو تمام صہیونی قیدیوں کو قتل کر کے اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ اس سے پہلے ہم نے غزہ پٹی سے قابض حکومت کی فوج کے بتدریج اور مرحلے وار انخلا کے منصوبے سے بھی اتفاق کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس حل کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کمال ادوان اسپتال پر صہیونی فوج کے حملے کے بارے میں کہا کہ اس اسپتال سمیت غزہ پٹی کے شمال میں 75 دن سے امریکیوں کی آنکھوں کے سامنے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے خلاف اتحاد بنانے میں اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک عبرانی ویب سائٹ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے حکام اب تک یمن میں انصار اللہ کے خلاف امریکی قیادت میں اتحاد بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ عبرانی ویب سائٹ واللہ نے لکھا ہے کہ عسکری ذرائع نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام اور سیاسی شخصیات اب تک یمن کی انصار اللہ تحریک پر وسیع پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے امریکی قیادت میں اتحاد بنانے میں ناکام رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں ممکنہ تبدیلی کے لیے شاید وہ امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے یمنی عوام کی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی شائستگی سے فلسطینیوں کا دفاع کر رہے ہیں اور آخرکار کامیاب ہوں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق جنرل حسین سلامی نے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ یمنیوں نے جس طرح آج تک عزت و شرافت سے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی استقامت جاری رکھیں گے اور آخرکار کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ استقامت کمزور نہیں ہوئی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یمنی کس طرح شائستگی سے فلسطین کی حمایت اور دفاع کر رہے ہیں اور ہر جمعہ کو غزہ کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں۔ ادھر یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ وہ ملت فلسطین کی حمایت اور غزہ اور یمن کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور جارحیتوں کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے مثالی فوجی کارروائی میں بن گورین ہوائی اڈے کو فلسطین دو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے ایک اور ڈرون کارروائی میں بحرہ عرب میں سانتا ارسلا بحری جہاز کو آپریشن میں نشانہ بنایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے چین کے وزیر خارجہ کی سرکاری دعوت پر بیجنگ کے دورے کے دوران وانگ ای سے ملاقات اور گفتگو کی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چین کے ساتھ تعاون کی بے پناہ گنجائشوں سے استفادے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتا اور تہران 25 سالہ منصوبے کو مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کی توسیع کی مضبوط بنیاد سمجھتا ہے۔ اس ملاقات میں فریقین نے دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات میں توسیع اور استحکام کے دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے عزم پر زور دیا اور معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، انرجی، نقل و حمل کے شعبوں میں باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال نیز جامع تعاون معاہدے کے تناظر میں باہمی تعلقات میں مزید توسیع کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا کی ایک سرگرم اور اہم طاقت کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران کی اہم پوزیشن اور اس کی قدرتی جغرافیائی اور افرادی توانائیوں کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے باہمی تعلقات میں زیادہ سے زیادہ توسیع کے چین کے رہنماؤں کے عزم پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرم میں دو قبائل کے درمیان ہونے والے تنازع کے پرامن حل سے متعلق کوہاٹ میں ہونے والے گرینڈ جرگے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کوہاٹ فورٹ میں منعقد ہونے والے گرینڈ امن جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدے کو یقین تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق دونوں فریقین بھاری ہتھیار حکومت کو دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ پارا چنار پشاور مرکزی شاہراہ اور اپر کرم کے راستے 2.5 مہینے سے بند اور اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل ہے۔ پارا چنار کی ابتر صورتحال کے خلاف کرم پریس کلب پر 9 دن سے دھرنا جاری ہے، جبکہ پاکستان کے کئی شہروں میں بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ چین نے 7 امریکی فوجی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے 7 امریکی کمپنیوں اور ان کی اعلی انتظامیہ پر تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے کے معاملے میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نگ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کی فوجی امداد چینی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے معاملات میں مداخلت ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ان کمپنیوں کے چین میں تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کو تائیوان کو اسلحہ دینے کی کوشش پر چین جوابی اقدامات کرے گا۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات دہلی کے نگم بودھ گھاٹ پر سرکاری اعزاز کے ساتھ انجام دے دی گئیں۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات میں صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، سونیا گاندھی سمیت کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے۔ اس موقع پر ملک کی اہم شخصیات نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملک اور عوام کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ کانگریس سمیت دیگر سیاسی جماعتیں ان کی یادگار بنانے کا مطالبہ کر رہی تھیں، جس پر حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اب اس کے لیے ٹرسٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 26 دسمبر کی رات کو دہلی کے ایمس اسپتال میں 92 سالہ منموہن سنگھ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں تشدد کا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تازہ واقعے میں ایک پولیس اہلکار سمیت ایک دیہاتی اور ایک صحافی زخمی ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ کچھ دن سے ایک خاص علاقے میں کوکی عسکریت پسندوں کا تشدد دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امپھال ایسٹ میں ہفتے کے روز کوکی عسکریت پسندوں کے حملے کی وجہ سے لوگوں کی بھگدڑ کی کوریج کرنے والا ایک صحافی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ واضح رہے کہ کوکی عسکریت پسندوں نے پانچویں دن بھی امپھال ایسٹ کے کئی علاقوں میں دیہاتیوں پر فائرنگ کی۔ کوکی عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں اب تک منی پور کا ایک پولیس کانسٹیبل، ایک دیہاتی اور ایک صحافی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 6 دیہاتوں کے لوگ علاقہ چھوڑ چکے ہیں اور مختلف تنظیموں کی طرف سے کھولے گئے راحت مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روس نے امریکہ اور مغرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا اور خاص طور سے شام میں مزید عدم استحکام اور بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روسی خفیہ ایجنسی نے امریکہ اور برطانیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام میں روسی فوجی چھاونیوں پر دہشت گردانہ حملوں کی تیاری کر رہے ہیں اور لندن اور واشنگٹن مشرق وسطی میں بدامنی اور آشوب کو جاری رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی نے روسی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ لندن اور واشنگٹن نے داعش کے آپریشنل کمانڈروں کو ڈرون تیارے دیے ہیں تاکہ ان کی مدد سے وہ شام میں روسی چھاونیوں پر حملے کریں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں وہ اپنے جیو پولیٹیکل مقاصد کی تکمیل جلد کر لیں گے اور علاقے پر ایک منصوبہ بند تسلط کی ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ روسی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں پائیداری کا سبب سمجھی جانے والی شامی ساحلوں پر روسی چھاونیاں امریکہ اور برطانیہ کے اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا کی سپر پاور کہے جانے والے امریکہ میں بے گھر افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق 2024 میں امریکہ میں بے گھر افراد کی تعداد 7,71,000 ہو گئی ہے۔ امریکی ادارہ برائے ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں چھت سے محروم آبادی میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال میں 18% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر جھڑپوں میں دونوں جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی طلوع نیوز ایجنسی نے افغانستان کی وزارت دفاع کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاک افغان سرحدی تنازع میں خوست اور پکتیا صوبوں میں کم از کم 19 پاکستانی فوجی اور 3 افغان شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب پاکستانی فورسز کی جانب سے افغانستان میں مارٹر گولے داغے گئے، جس میں 3 افغان شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے پاک فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام استقامت پائیدار و جاویداں۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام استقامت پائیدار و جاویداں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
استقامت پائیدار و جاوید۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔
عزیز سامعین، پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ، شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ، وہ جنت ارضی پہ قیامت کا اندھیرا، ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا۔ ہر سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے، ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں، لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں، وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان۔ وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے، زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے، معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو، احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو۔ میدان اجل میں وہ ہزاروں گلے نایاب، بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب، افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن، گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن۔ اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے، مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے، اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے، اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے۔
سامعین، مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات میں سے ایک امریکی وفد کا دمشق کا دورہ تھا۔ شام میں امریکی حکومت کے وفد نے احمد الشرع الجولانی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں شام کے خلاف پابندیاں اٹھانے اور تحریر شام گروپ کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وفد نے اس پر عمل درآمد کے لیے احمد الشرع کے لیے شرائط رکھی ہیں، اور اس کے بعد امریکہ اپنی دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے تحریر شام کا نام نکال دے گا۔ امریکی وفد نے شام میں سیاسی عمل کو یقینی بنانے اور اقلیتوں کی حمایت پر بھی زور دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس ملاقات کے بارے میں کہا ہے کہ امریکی سفارتکاروں نے دمشق میں تحریر شام کے نمائندوں سے ملاقات کی، جس میں شام میں اقتدار کی منتقلی کے اصولوں اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
کھلیان پہ قلب گلستان پہ آتش کینا تیری بن کے گری برق غم چور جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر سچ ہے تیری دوستی خوف گرا بار ہے عالمی رہزن ہے تو دشمن ماں
سامعین، گزشتہ ہفتے بھی صہیونی حکومت نے شام پر حملے جاری رکھے۔ ان حملوں میں جہاں شام کی فوجی طاقت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، وہیں صہیونی حکومت نے شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ لبنان کے المیادین نیٹورک نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے دو ہفتوں سے بھی کم عرصے میں مقبوضہ شام کی 440 کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ دریاسنا صہیونی حکومت کے وزیر تعلیم یواف کیش نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل شام میں غیر معینہ مدت تک موجود رہے گا۔ اس کے باوجود شام کی عبوری حکومت نے اسرائیل کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، اور یہاں تک کہ الجولانی نے اعلان کیا کہ ملک کسی نئی جنگ میں داخل ہونے کی توانائی نہیں رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اعلان کیا ہے کہ بفر زون میں امن فوج کے علاوہ کوئی فوجی دستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کو مکمل طور پر محفوظ کیا جانا چاہیے، اور کسی بھی جارحانہ اقدام کو فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ سامعین، غزہ جنگ کے علاقے میں گزشتہ ہفتے غزہ میں جنگ بندی کی امیدیں بڑھ گئیں۔ حالیہ ہفتوں میں قطر کے دارالحکومت دوحا میں مذاکرات کی عارضی معطلی کے بعد اس ملک نے ایک بار پھر مذاکراتی وفود کی میزبانی کی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ایک کثیر مرحلے معاہدے کی صورت میں ہوئی ہے، اور پہلے مرحلے میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کو عمل میں لایا جائے گا۔ مذاکرات کے اس دور کے بارے میں جو امیدیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سے زیادہ تر اس بات کی وجہ سے ہیں کہ صہیونی حکومت نے مذاکرات کے بیچ میں کئی بار اپنے شرائط میں تبدیلی کی تھی۔ اس حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ حماس نے بھی کئی مراحل میں اسرائیلی فریق کے ساتھ معاہدہ مکمل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ حالیہ دنوں میں بائیڈن حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس ایک قریبی معاہدے کی تکمیل کے حوالے سے ایک قسم کی محتاط امید ہے۔ مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے کا ایک اور اہم واقعہ صہیونی حکومت کے خلاف یمن کے حملوں کا تسلسل ہے۔ یمنیوں نے گزشتہ ہفتے تل ابیب کے خلاف میزائل حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور یمن کی انصار اللہ کے رہنما عبد الملک الحوثی نے اعلان کیا کہ یہ حملے غزہ جنگ کے خاتمے تک جاری رہیں گے۔ گزشتہ ہفتے یمنی حملوں کے جواب میں صہیونی حکومت نے یمن پر حملہ کیا تھا۔ صہیونی حکومت نے صنعاء کے دو پاور پلانٹس پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ہزاروں خاندان بجلی سے محروم ہو گئے۔ اس کے علاوہ صہیونی حکومت نے الحدیدہ اور الصلیب بندرگاہوں اور راس عیسیٰ تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے ملک کے شہری انفراسٹرکچر کے خلاف جارحیت کے جواب میں صنعاء میں قائم یمن کی حکومت کی تبدیلی اور تعمیر نو نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یمنی شہری تنصیبات پر اسرائیل کی جارحیت بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یمنی حکومت نے تاکید کی ہے کہ اسرائیلی دشمن کی یہ جارحیت صہیونی حکومت کے دہشت گرد اور مجرمانہ رجحانات اور عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت کی بے توقیری کی ایک اور تصدیق ہے۔ شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا قابض حکومت کی جانب سے شہریوں کی روزمرہ زندگی کو درہم برہم کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ اس بیان میں ہم مزید ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ دشمن کی یہ جارحیتیں یمن کو کبھی خوفزدہ نہیں کر سکیں گی، اور یمن تمام دستیاب ذرائع سے اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ کسی بھی طرح کی جارحیت ہمیں اپنے لوگوں کے دفاع کے، ہمارے جائز حقوق اور اپنے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم سے دور نہیں کر سکے گی۔ ادھر لبنان کی اسلامی مزاحمت نے یمن کی سرزمین پر صہیونیوں کی جارحیت کے رد عمل میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہم یمن پر صہیونی امریکی حکومت کی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں، جو کہ تمام بین الاقوامی چارٹر اور قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ جارحیت صہیونیوں کی بربریت میں اضافہ اور ہماری قوم بالخصوص فلسطین، لبنان اور شام کے عوام کے خلاف کھلی اور ہمہ گیر جنگ کا تسلسل ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے بھی اس جارحیت کو صہیونی حکومت کی جانب سے یمنی فوج کے درست اور ٹارگٹ حملوں سے نمٹنے میں ناکامی کا نتیجہ قرار دیا ہے، جس سے ملک کی سلامتی اور فوجی نظام کی نزاکت کا پتہ چلتا ہے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ شام کی موجودہ صورتحال اس علاقے سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، اور جو شخص بھی اس سے ہٹ کر سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے G8 اجلاس کے موقع پر مصر کے الغد ٹی وی چینل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے خطے کی صورتحال سے متعلق ایران کے مواقف نیز ایران اور مصر کے تعلقات کی وضاحت کی۔ سید عباس عراقچی نے اس انٹرویو میں کہا کہ ایران شام کی حکومت کی دعوت پر اور دہشت گرد گروہوں سے مقابلے کے لیے شام میں موجود تھا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت پر شدید اور سخت حملے کیے، ہم نے بشار اسد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے ادلب میں مخالفین کے اقدامات کے بارے میں انہیں خبردار کیا تھا لیکن شام کی حکومت نے الگ سے فیصلہ کیا۔ سید عباس عراقچی نے ایران اور مصر کے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور مصر کے تعلقات تاریخی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم غزہ پٹی میں جنگ بندی سے متعلق مصر کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ سامعین، غزہ سمیت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کو قیدیوں کے تبادلے کی بھی توقع ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق مغربی کنارے میں صہیونی فوج کے حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے مغربی کنارے کے شمال میں بلاتا کیمپ پر صہیونی فوجی حملے کے دوران 80 سالہ ایک معمر فلسطینی خاتون حلیمہ صالح ابو لیل اور ایک نوجوان کی شہادت کی خبر دی۔ صہیونی فوج نے طول کرم کیمپ میں ایک کار پر بھی بمباری کی جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی ڈرون نے طول کرم کیمپ میں ایک فلسطینی گاڑی کو نشانہ بنایا جس سے اس گاڑی میں آگ لگ گئی اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ فلسطینی صہیونی فوج نے غزہ کے خلاف اپنی جارحیت کے 445 دن 4 گھرانوں میں قتل عام کیا، جس کے بعد فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 32 فلسطینی شہید اور 94 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہداء کی تعداد 45,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے جنوب مشرق میں واقع زیتون محلے میں بھی فلسطینیوں کی کئی رہائشی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دریاسنا اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل انسانی امداد کو غزہ کے رہنے والوں کے خلاف اسلحے کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس علاقے کے لیے امداد رسانی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ حماس نے بھی انسانی یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے اپیل کی ہے کہ صہیونی حکومت پر نسل کشی روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے۔ دریاسنا ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کو ٹرمپ کی رہبرداری سے قبل قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہونے کی امید ہے، جبکہ صہیونی اخبار معاریوں نے ایک سروے رپورٹ میں بتایا ہے کہ 74% اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کے لیے معاہدے کے حامی ہیں، چاہے اس کے لیے غزہ میں جنگ روکنا ہی کیوں نہ پڑے۔ دوسری جانب ہزاروں صہیونی باشندوں نے ایک بار پھر غاصب حکومت کے مرکز تل ابیب میں سڑکوں پر نکل کر غزہ میں جنگ بندی اور اپنے قیدیوں کی رہائی کی غرض سے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ العالم ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق قیدیوں کی آزادی کے سلسلے میں حماس کے ساتھ نتنیاہو حکومت کی طرف سے معاہدے میں ٹال مٹول کیے جانے کے خلاف ایک بار پھر ہزاروں صحنی باشندوں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے نتنیاہو کی کابینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کے خلاف جنگ کا سلسلہ بند کر کے حماس کی قید میں موجود ان کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فوراً ایک معاہدے پر دستخط کرے۔ نتنیاہو مخالفین ہم سب ایک ہیں اور صلح سے ہی امن و امان برقرار رہے گا جیسے نعرے لگا کر ان کی جنگ پسندانہ پالیسیوں سے اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ سامعین، جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے نتصاریم محور پر غاصب اسرائیلی فوج کے کمان اینڈ کنٹرول روم کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ تحریک حماس نے غرب اردن پر صہیونی حکومت کے حملے تیز ہونے کے ساتھ ہی اس علاقے میں صہیونیت مخالف استقامتی کاروائیاں اور حملے بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المیادین ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں غاصب فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے ہیں۔ قدس بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر زخمی صہیونی فوجیوں کو منتقل کرنے کے لیے مقبوضہ فلسطین میں بھیجا گیا ہے۔ اس حملے سے ایک بار علاقے بالخصوص مقبوضہ زمینوں پر کشیدگی بڑھنے کا پتہ چلتا ہے۔ اس پیج پر تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب صہیونیوں کی مسلسل جارحیتیں، جس میں تازہ ترین طول کرم کیمپ میں گاڑی پر بمباری ہے، فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی استقامت اور عوام کے عزم و ارادے کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ تحریک حماس نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ غرب اردن میں غاصبوں کی بڑھتی ہوئی جارحیتوں کے مقابلے میں ہم تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صہیونی دشمن کو مایوسی کا سامنا ہے، کیونکہ وہ غرب اردن میں اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور فلسطینی زمینوں کو ضم کرنے اور فلسطینیوں کو جبری طور پر باہر نکالنے کی اس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ استقامت مقبوضہ غرب اردن میں اپنے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ ہر طرح کی استقامت کو تیز کریں، اور غرب اردن کے فلسطینیوں کو چاہیے کہ صہیونی کالونیوں کے باشندوں اور غاصبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ یہ بیان شمال غرب اردن میں واقع طول کرم کالونی میں ایک گاڑی پر صہیونیوں کے فضائی حملے میں 4 فلسطینیوں کے شہید اور 3 کے زخمی ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ شمالی غرب اردن کے بلاتا کیمپ میں صہیونی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں بھی ایک سن رسیدہ فلسطینی خاتون شہید ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کو متحد ہو کر صہیونی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے قاہرہ میں G8 سربراہی اجلاس سے خطاب کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے خلاف متحدہ اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے خطے کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 14 ماہ سے زائد عرصے سے مغربی ایشیا کا خطہ، خاص طور پر غزہ، جنوبی لبنان اور اسلامی ملک شام غاصب اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کے بے رحمانہ قتل عام اور بدامنی کے پھیلاؤ سے صہیونی حکومت کے ناپاک عزائم کی نشاندہی ہوتی ہے، جس کے تدارک کے لیے D8 ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ ہمارا مذہبی، قانونی اور انسانی فریضہ ہے کہ ہم بحران زدہ علاقوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو مزید نقصان پہنچنے سے روکنے کے لیے عملی اور فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نہتے انسان کے قتل عام کے ذریعے خطے میں عدم استحکام پھیلانا چاہتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم D8 ممبران کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کی بنیاد پر کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کا مشاہدہ کریں گے۔ انہوں نے قوموں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلم ممالک کی نوجوان نسل پر سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران مشترکہ D8 بینک کے قیام کے لیے تیار ہے اور رکن ممالک کے درمیان تجارت کے حجم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ مصر شاندار تاریخ کا حامل ایک عظیم ملک ہے اور ہمیں امید ہے کہ D8 تنظیم مصری صدر کی قیادت میں بہت سے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے کے عوام کے مفاد میں اس تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون کا خواہاں ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
کی قسم اکھڑیں گے سہبونی قدم،
بیت المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہبونی قدم، بیت المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہبونی قدم۔
عاشور کے لے کر علم
شانہ سب بسب لے کر براہیمی علم، توحید کے پرچم تلے سب اہل حق ہوں گے وہم، توڑیں گے زنجیر ستم، لرزیں گے ہے کل کے سنم، ٹوٹے گا زور التری، نکلے گا ہر مرحب قدم۔
یمن لبنان ہو یا عرض پاکستان ہو، سب سر بکف سینا سپر میدان میں ہے ہم قدم،
ٹوٹے گی زنجیر ستم، ہوں گے بہم مرب و عجم، لہرائے گا چاروں طرف توحید کا اونچا علم۔
ہائے در ہائے در یا سہیوں، ہائے در ہائے در ہائے در ہائے در یا
للکار سے اور نعرہ کرار سے ہم روز اس تکبار کو پسپا کریں گے دم بدم توڑیں گے زندان ستم مٹ جائیں گے رل جو علم ہم گزرو اشتر قدم بدلیں گے تقدیر حرم فرزند حیدر کے سخن سردار قاسم کا لہو دھوئے کرو داد علم پھر سے مشیت کا قلم لکھے گا تاریخ امم صدا انصار کو عرض حرم ہے بس یہی رو داد غم کر دے کرم شاہ امم مہدی کو دے حکم عذاب ہو ظالموں کے سر قلم
کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم بیت المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم بیت المقدس کی قسم اکھڑیں گے سہونی قدم
عاشور کے لے کر